الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على نبيه وصفيه الذي أرسله بالحق شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العلي العظيم صلوات الله خدمت میں سورۃ الکہف کی آیت نمبر 110 جو اس سورہ مبارکہ کی آخری آیت ہے میں نے اس کی تلاوت کی. اس آیت کریمہ میں کہ جو انشاءاللہ آپ کے سامنے جتنی میری توفیق ہے اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا, دین اسلام کی تعلیمات کا نچوڑ اور خلاصہ ہے. بالخصوص انسان کو اپنی اس دنیاوی زندگی میں اگر اسے یہ امید ہے کہ اس دنیا کے بعد بھی کوئی دنیا ہے تو اسے زندگی کیسے گزارنی چاہیے. یہ جو باقی ماندہ میرے پاس وقت ہے کل کی مجلس اور پرسوں کی, اس میں سورۃ الکہف کی آیت نمبر 110 اور اسی آیت کریمہ کے ذیل میں اصول کافی کا ایک حدیث اہل بیت اطہار کے فرامین میں سے ایک فرمان کہ جو مشعل راہ ہونا چاہیے, یعنی اس میں بیان شدہ باتیں مشعل راہ ہونی چاہیے ہر اس شخص کے لیے کہ جو توحید رسالت اور امامت پر اعتقاد رکھتا ہے. البتہ ظاہر ہے کہ عدل ہو یا قیامت ہو, مراد یہ نہیں ہے کہ یہ تین ذکر ہوئے ہیں تو وہ دو نہیں. پہلے اس آیت کریمہ کے ترجمے پر غور کریں, البتہ ذہنوں میں اپنے تازہ کر لیں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کام کیا, جو قیام کیا, وہ کوئی ایک حادثہ نہیں ہے جس پر صرف غمگین ہونا کافی ہو, بلکہ بقول رہبر معظم انقلاب کے وہ فرماتے ہیں کہ کربلا حادثہ نہیں ہے بلکہ کربلا ایک پورا ضابطۂ حیات ہے، یعنی کربلا ایک پورا نظام فکری ہے، کربلا ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے انسان پوری زندگی کے لیے، خالق کہیں بھی رہتا ہو، کسی بھی خطۂ زمین پر رہتا ہو، کسی بھی زمانے میں پیدا ہو، وہ اپنے لیے رہنمائی لے سکتا ہے۔ ذہن میں اگر سوال آئے کہ کربلا کچھ اور ہے، اسلام کچھ اور ہے، تو نہیں، کربلا وہی اسلام ہے، لیکن کربلا کا نام کیوں لیا جاتا ہے؟ ڈائریکٹ مثلاً یہ کیوں نہیں کہا جاتا اسلام، کربلا کربلا کیوں کی جاتی ہے؟ اس لیے کہ اسلام کے نام پر، حقیقی اسلام کے نام پر بہت سارے اسلام دیکھنے کو ملتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر اصل اسلام چاہیے تو ادھر آؤ، لیکن ہم آیات قرآن اور اللہ کے رسول کی رہنمائیوں کی روشنی میں ہم کہتے ہیں کہ سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں لوگ کھڑے ہوں، اپنی جگہ پر بڑا ان کو معتبر بھی سمجھا جاتا ہو، اور وہ دعوت دے رہے ہو کہ ہماری طرف آؤ، ہم اسلام کے نمائندے ہیں، ہم کہیں نہیں جائیں گے، ہم اس طرف جائیں گے جس طرف حسین کھڑے ہوں، یعنی ہم حسین والا اسلام۔ اس بات کی طرف آپ توجہ فرمائیں، آج بھی اسلام میں ہی بہت سارے مکاتب فکر ایسے ہیں جنہوں نے امام حسین کے زمانے میں جو واقعات اور حادثات پیش آئے انہوں نے کہا کہ سارے ہی ٹھیک تھے، اپنی اپنی جگہ، توجہ فرما رہے ہیں، ایک چیز کہ جو اپنی جگہ پہ حقیقت رکھتی تھی اس کا دائرہ اتنا وسیع کیا کہ جنہوں نے جان بوجھ کے بھی یا سستی سے ذمہ داری ادا نہیں کی تھی ان کو بھی ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی۔ کیا کہا؟ کہا کہ امام حسین، بعض تو ایسے ظالم تھے انہوں نے کہا امام حسین ہی غلط تھے، یہ تو خیر بڑی خطرناک کیٹیگری ہے، اس کو تو سائڈ پہ رکھ دیں، ان کو تو خود برادران اہل سنت ہی بے قدر کافی جواب دے رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں شرم کرنی چاہیے اور حیا کرنی چاہیے، یزید جیسے پلید کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے حسین جیسے پاک کے مقابلے میں۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، کبھی کسی سے بھی بات ہو جو اس معاملے میں کنفیوز ہو، اس سے کہیں کہ جنت بڑی قیمتی چیز ہے نا اور ہم نے ابدی زندگی وہاں گزارنی ہے، میں تجھے ایک مشورہ دیتا ہوں، تجھے پتہ ہے حسین کی کیا صفات تھی، تجھے پتہ ہے یزید کی کیا صفات تھی، بلکہ اللہ نے کچھ ایسا کر دیا ہے کہ تجھے فقط دونوں کے نام پتہ ہونا کافی ہے، تو حسین کو بھی ذہن میں رکھ، تو یزید کو بھی ذہن میں رکھ، اور ایک دفعہ شروع سے لے کر آخر تک اللہ کی کتاب پڑھ، اور ساری کتاب پڑھنے کے بعد یعنی ترجمے کے ساتھ پڑھ، اور پھر دیکھ کہ یہ کتاب حسین کے زیادہ قریب ہے، شخصیت حسین کے زیادہ قریب ہے یا شخصیت یزید کے زیادہ قریب ہے۔ جس کے تجھے قرآن قریب نظر آئے تو اس کا انتخاب کر لے، اور جس سے قرآن تجھے دور نظر آئے اس کو چھوڑ دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات سب سے بہتر جانتی ہے، ایمانداری سے پڑھنے والے کو حسین اور قرآن قریب نظر آئیں گے اور یزید اور قرآن بہت ایک دوسرے سے دور نظر آئیں گے۔ تو امام حسین حقیقی اسلام کے علم بردار ہیں، جس کی بنیاد توحید پر ہے، جو ہم نے گویا کہ ان تقاریر کا عنوان بھی ایک سلیکٹ کیا ہوا، کیونکہ بعض لوگ یہ بھی بڑا اہم نقطہ سمجھ لیں اس کو، یہ بھی شہید استاد شہید مرتضیٰ مطہری نے فرمایا البتہ وہ نہ بھی فرمائیں, حقیقت یہی ہے. انہوں نے کہا کہ بعض لوگ اپنے غیر سنجیدہ رویوں کی وجہ سے اس طرح کی فکر انہوں نے بنا لی ہے, اڈاپٹ کر لی ہے, یا بعض لوگوں نے ان کو اس طرح دین بتایا ہے کہ ان کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی عزاداری میں بہت زیادہ دلچسپی ہے, انٹرسٹڈ ہے, بہت زیادہ ایکٹیو نظر آتے ہیں, لیکن دین کے جو احکام ہیں, شریعت کے جو احکام ہیں, وہ ان کی زندگی میں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی امپورٹنس زیادہ نہیں رکھتے. اور بعض اوقات ہمیں اپنے معاشرے میں بھی یہ چیز بڑے آرام سے دیکھنے مل جاتی. تو میں بڑے ادب سے اور بڑے خلوص سے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں, امام حسین رسول اللہ کی لائی ہوئی شریعت کے اندر جو اعمال اور جو عبادات اور جو احکام موجود تھے جن کے مجموعے کا نام شریعت ہے, امام حسین کے کربلا برپا کرنے کے بعد اس شریعت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. وہ آخری دین اور کامل ترین دین اللہ نے اس کے مکمل ہونے کا اعلان کر دیا اور بتا دیا اس کے بعد کچھ نہیں ہے. حسین کی تحریک حفاظت دین کے لیے تھی, وہ دین جو اللہ نے رسول اللہ کی زندگی میں مکمل کر دیا تھا. حسین کی قربانی اس کی حفاظت کے لیے تھی, نہ یہ کہ امام حسین کی نسبت سے جو کام کیے جائیں ان کو آلٹرنیٹ سمجھ لیا جائے شریعت کے احکام پر عمل کا. میں آپ کو مثال دوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے بات. بعض اوقات بعض دوست ایسے ہوتے ہیں کہ مثلا ان سے کہا جائے, یعنی یہ لوگ آ کر بتاتے ہیں, کئی لوگوں نے ہم سے کہا ہے اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں, اور نہ بھی کہیں تو ہم جانتے ہیں اسی معاشرے کا حصہ ہے. مثلا ایک دوست دوسرے سے جا کے کہتا ہے کہ ماشاءاللہ تم اتنے اچھے مولا کے عزادار ہو لیکن تم نماز نہیں پڑھتے, تو کیا جواب دیتا ہے؟ کہتا ہے میری نماز یہی ہے. یہ کس نے کہا ہے, کس نے بتایا اس کو؟ حالانکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جہاد روک کر نماز ادا کر رہے ہیں, اپنے ساتھیوں کی شہادتوں کے لیے آمادہ ہیں, اس نماز کے دفاع میں تک یہ نماز قائم ہو اس کے لیے امام حسین آمادہ ہے کہ ساتھی شہید ہو جائے لیکن نماز ترک ہو جائے اس کے لیے آمادہ نہیں ہے. کون سے ساتھی کہ ان جیسا اس وقت روح زمین پر کوئی نہیں تھا. ایک دفعہ اپنی ایک سپیچ میں مولانا طارق جمیل صاحب یہ فرما رہے تھے کہ اگر کہیں نماز کی چھٹی ہوتی, جائز ہوتی نماز نہ پڑھنی, تو وہ کربلا کے میدان میں ہوتی امام حسین کے ساتھیوں کے لیے. اتنے شدید حالات تھے کہ وہاں نہ پڑھو, لیکن حسین نے وہاں بھی پڑھا. تو اس کا رزلٹ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ساری دنیا نماز ترک کر لیتی, خود کو حسینی کہنے والا کبھی نماز ترک نہ کرتا, ہونا ہی چاہیے تھا. لیکن ابلیس نے اپنے ہتھ کنڈوں سے ٹارگٹ کیا ہے عزاداری کو, اور امام حسین سے خلوص سے محبت کرنے والے بعض لوگوں کو اس نے انحراف کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی ہے کہ امام حسین کی عقیدت میں وہ سمجھے کہ یوں کرنا اس کا آلٹرنیٹ ہے. لہذا شہید مرتضیٰ مطہری فرماتے ہیں, اگر کوئی انسان, اگر کوئی مسلمان, اگر کوئی شخص یہ اعتقاد رکھتا ہو, توجہ سے سنیے گا, اگر کوئی انسان, کوئی مومن, کوئی جو بھی نام رکھ لے, یہ اعتقاد رکھتا ہو کہ دو چیزیں, دو آپشنز ہیں, یا یہ یا یہ, کیا مطلب؟ مثلاً وہ یہ سوچو, انہوں نے بڑا سمپل کر کے سادہ لفظوں میں بیان فرمایا. انہوں نے کہا اگر کسی شخص کا اعتقاد یہ ہو کہ نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, مثلاً خمس ہے, امر بالمعروف ہے, نہی عن المنکر ہے, یہ ساری چیزیں, یہ سارا مجموعہ یہ ہے, یہ کرنے سے, یہ والے کام کرنے سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتا ہے, لیکن एक और भी सेटअप है और वो है मजलिस, वो है रोना, वो है बातम। ये करने से इमाम हुसैन राजी होते हैं, अहले बैत राजी होती है, जनाब सैयदा राजी होती है, तवज्जो फरमा रहे हैं। और वो ये समझे कि अगर मैं वो न करूं जिसे शरीयत कहते हैं, जो मैंने पहला बयान किया, नमाज रोजा हज ज़कात ये वाजिबात, अगर मैं वो न भी करूं लेकिन मैं ये करूं, खुदा को राजी न करूं लेकिन अहले बैत को राजी कर लूं, तो क्यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला जब मेरा हिसाब लेने लगेगा तो ये हस्तियां कहेंगी कि अगरचे ये वो नहीं करता था लेकिन ये हमारे वाले काम तो करता था, लिहाजा ऐ परवरदिगार तू इसे बख्श दे, और अल्लाह तबारक व तआला अहले बैत राजी कर लेंगे। तो शेख फरमाते हैं कि ये एक दीन का नहीं, ये दो दीनों का कायल है, ये दो निज़ामों का कायल है। इस शख्स को हो सकता है पता ना हो लेकिन दर हकीकत ये मुवाहिद नहीं है, तौहीद परस्त नहीं है, एक निजाम परस्त नहीं है, बल्कि ये मुशरिक है। सबसे खतरनाक डिग्री। क्यों? इसे किस इन्हिराफ का शिकार कर दिया गया है? इसको इन्हिराफ का शिकार कर दिया गया है कि इसने वो दीन जिसको बचाने के लिए सारी करबला बर्पा हुई थी, उस दीन को समझता है कि ना भी करूं तो कुछ नहीं होता। हालांकि अपने इस अमल से इमाम हुसैन की जो कुर्बानी थी, वो जो नतीजा लेना चाहते थे उस कुर्बानी से, अपने अमल से उस शरीयत को हल्का समझ के, उस शरीयत को उससे सर्फ नजर करके, दर हकीकत इमाम हुसैन की उस कुर्बानी की बेकदरी कर रहा है, हालांकि समझ रहा है कि मैं ठीक कर रहा हूं। लिहाजा हम सबको मुतवज्जे होना चाहिए, और वो लोग के जो इस तरह के अफकार का शिकार हैं, हिकमत से, मोहब्बत से, दोस्ताना अंदाज में मुतवज्जे करने की कोशिश करनी चाहिए। और ये सारे इन्हेरफात, इनकी जो बुनियाद और जड़ है वो हमारा हदीस सकलैन पे अमल ना करना। इसमें हम, हमारी अक्सरियत मुबतला है और भारी अक्सरियत मुबतला है, और वो अल्लाह की किताब को ना पढ़ना। आगे बढ़ते हैं। अभी तक मैं जिस आयत पे आपके सामने बात कर रहा था वो हमने तकरीबन काफ़ी हद तक चीज़ें बयान कर दी थी कि ईमान वालों से कहा जा रहा है तकवा अपने अंदर रखो, उसके बाद हर वो वसीला तलाश करो जिससे कुर्ब इलाही हासिल कर सको। असल हदफ कुर्ब इलाही है, और जब वसीला ढूंढ लो फिर मेहनत करो, कोशिश करो, कामयाब हो जाओ। ये आयत करीमा जो मैंने आपके सामने पढ़ी, तवज्जो फरमाई, इसमें क्या फरमाया जा रहा है? मैंने कहा निचोड़ है, कई आयात और रिवायात ऐसी होती है कि जिनमें कोई एक ख़ास बात बयान की जा रही होती है, कोई एक जुज़वी हुक्म बयान किया जा रहा होता है, लेकिन बाज़ आयात और बाज़ रिवायात ऐसी होती हैं कि जिनको अगर इंसान समझ ले उसे दीन का निचोड़ समझ आ जाता है, उसे दीन की रूह, दीन का लुब नुबाब, दीन चाहता क्या है वो समझ आ जाता है। और ये आयत उन्हीं में से एक आयत, सूरतुल काफ की आयत नंबर 110। तवज्जो से सुने, और कुरान की आयत की कोई बात भी अजीब लगा करें, बेशक जो यहाँ पर बैठ कर तर्जुमा मैं करूँ उस पर आप ना ट्रस्ट करें, खुद जाके कुरान खोल के देख लें, अपनी पसंद का तर्जुमा जाके पढ़ लें, अपनी पसंद की जाके तफसीर पढ़ लें। वो जो फरमान, लेकिन मैं आपको बता दूं, शायद आपको मेरी बात अजीब सी लगे, सब तफसीरों पर खुद कुरान भारी है, क्योंकि कलाम उसका कलाम है जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, न इल्म में, न बयान में, किसी चीज में कोई खालिक का मुकाबला नहीं कर सकता। सिर्फ हमारा एतमाद उठा दिया गया है कुरान पर, तभी तो नहीं पढ़ते, दिलचस्पी भी लेते। एक इशारा कर दूं आपको, जो फरामीन है अहले बैत अतहार के कुरान के बारे में वो अजीब है। और याद रखें, मैं, आप, हम सब, हम में से कोई एक भी ऐसा नहीं है جس سے قیامت کے دن اللہ قرآن کے بارے میں سوال نہ کرے، تجھے قرآن دیا تھا، تو بتا تو نے کیا رویہ رکھا تھا، کوئی ایک بھی ایسا. اور وہ جنہوں نے رابطہ نہیں رکھا قرآن کے ساتھ، ان کے بارے میں قرآن نے خود بتایا ہوا ہے کہ رسول اللہ ان کی طرف اشارہ کر کے خالق سے کہیں گے، یہ جو میری قوم میری امت پروردگار آئی کھڑی ہے تیرے سامنے، انہوں نے تیرے قرآن سے خود کو دور ہی رکھا ہوا تھا. بہرحال یہ داستان خیر لمبی بھی ہے اور دردناک بھی ہے. قرآن کی داستان بھی ایک ہدایت کی کتاب ہونے کے عنوان سے اگر دیکھا جائے تو جو قرآن کے ساتھ رویہ رکھا ہے مسلمانوں نے، شیعوں نے بھی، اہل سنت نے بھی، 19-20 کا فرق ہوگا، جو قرآن کے ساتھ رویہ رکھا ہے تو قرآن پر بھی جو ظلم کیا ہے وہ ظلم اہل بیت سے کم نہیں ہے. ایک کتاب کے ساتھ جو ظلم کیا جا سکتا ہے، آپ مجھے بتائیں دنیا کی اور کون سی کتاب ہے جو قرآن کے علاوہ جس کو بغیر سمجھے پڑھنے کا رواج زیادہ ہو بنسبت سمجھ کے پڑھنے، کون سی کتاب ہے؟ نام بتائیے کون سی کتاب ہے جس کو بغیر سمجھے پڑھتے ہیں، یا لکھنے والے نے اس لیے لکھی ہو کہ اس کو سمجھا نہ جائے؟ کون سی کتاب؟ صرف ایک ہی مظلوم کتاب. اگرچہ اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، اس کے متن اگرچہ جو عربی زبان جس کو نہیں آتی عربی میں پڑھ رہا ہے، اور پڑھنا چاہیے، لازمی ہے، بہترین پڑھنا آنا چاہیے، وہ اپنی جگہ ثواب ہے. لیکن جو ظلم ہے اس کے ساتھ، وہ ظلم یہ ہے کہ خالق نے جس لیے یہ کتاب دی تھی اس لیے نہیں پڑھتی. یہ چھوٹا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم. تو اہل بیت اطہار نے فرمایا اللہ کے کلام کو، یہ سارا ترغیب دلانے کے لیے، پتہ نہیں ہمیں رغبت ہوئی کیوں نہیں، ہمیں رغبت دلائی کیوں نہیں گئی. فرمایا اللہ کے کلام کو باقی تمام کلاموں پر، یعنی اللہ کا کلام قرآن بمقابلہ باقی سب کلام، اللہ کے کلام کو باقی تمام کلاموں پر وہی برتری حاصل ہے جو اللہ کو تمام مخلوقات پر حاصل ہے. اور کیسے بتائیں؟ پھر بھی زمین جنبت نہ جنبت گل محمد، زمین ہل جائے گی گل محمد صاحب نہیں لے گئے جگہ سے، وہ نہیں پڑھیں گے قرآن، قرآن کی تعریف سنیں گے، خوش ہوں گے، یہ کریں گے، فلان کریں گے، پڑھیں گے نہیں. پتہ نہیں کیا جادو کر کے بندش کر دی گئی ہے قرآن کے بارے میں. ویسے قرآن سے جادو کو توڑ نکال ہوتے ہیں، لیکن ابلیس نے جو جادو کیا ہے اس امت پہ، قرآن نہ پڑھنے والا اس کا توڑ کوئی نہیں کر سکتا. میں آپ کو اپنے الفاظ میں بتاؤں میں کیا کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ ابلیس نے یہ کہا انسانوں سے، مسلمانوں سے، شیعوں سنیوں دونوں سے، دیکھو بھائیوں بارہ تمہاری وجہ سے مجھے نکالا گیا تھا، میں تو وہاں رہ رہا تھا، تمہیں اللہ نے بنایا تمہارے ابا کو، اور تمہاری وجہ سے بارہ مجھے دھتکار دیا گیا، کچھ تو میرا حق بنتا تمہاری گردن پہ. تو تمہیں اللہ نے قرآن دیا، اب قرآن کی بات کر رہا ہوں، تمہیں اللہ نے قرآن دیا تو تمہارا جو دل ہے کرو، ثواب لو، اچھے طریقے سے چھپواؤ قرآن کو، زعفران سے لکھو، ارق گلاب سے لکھو، سیدھا پڑھو، الٹا پڑھو، حفظ کرو اس کو، کراتے کرو، سب کرو جو تمہاری روایات میں ہے نا. ایک میرے بھائیوں میرا کام نہ کرنا، میرا دل ٹوٹ جائے گا. ایک کام تو میری خاطر نہ کرو. کیا کام نہ کرے؟ بس اس سے ہدایت مت لینا، اس کو سمجھ کے مت پڑھنا، میرا دل ٹوٹ جائے گا. تو میں تمہیں کہہ رہا ہوں سب کچھ کرو، اس سے روز سورتوں کی تلاوت کرو، سب کچھ کرو جو تمہاری حدیثوں میں ہے، سب کرنا، بس ایک کام نہ کرنا. اتنا تو حق ہے نا تمہاری وجہ سے میں جنت سے نکالا گیا ہوں، اللہ نے مجھے دھتکار دیا، مجھ پہ لعنت کر دی ہے، تو رحم دل لوگوں، کچھ تو مجھ پہ رحم کرو. یہ بات مان لی گئی اسے، سارا کچھ کریں گے قرآن سے، تمیز کریں گے، پتہ نہیں کیا کیا کریں گے، نہیں کریں گے کہیں شیطان کا دل نہ ٹوٹ جائے کہ لوگ انسان بیٹھ کے قرآن سے ہدایت لے رہے ہوں، اس کے دل کا اتنا خیال ہے کہ رسول اللہ کا دل توڑ دیا، اس کے دل کا اتنا خیال ہے کہ اہل بیت کا دل توڑ دیا قرآن مجید سے کر کے. آپ کو پتہ ہے، آپ نے روایت سنی ہوگی، ہر کس معصوم نے ترغیب دی بنت رسول اللہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، فرماتی ہیں اپنی ایک فرمان میں کہ تمہاری یہ فرمان کس لیے، سوچیں یہ کس لیے بولے جاتی ہے، اپنی بڑائی بیان کرنا مقصود تھی؟ نہیں، صرف یہ کہ میں آپ نے بتائیں हमें क्या चीजें अच्छी लगती है ताकि इनको भी वो चीजें अच्छी लगे। फरमाया तुम्हारी दुनिया से तीन चीजों से मुझे मोहब्बत है। अलबत्ता ये नहीं है कि और चीजें नहीं थी, तो मैं जो फरमा रहे, लेकिन तीन चीजें ऐसी हैं कि जिनसे जहरा को मोहब्बत है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले, तीन चीजों से तुम्हारी दुनिया में से तीन चीजों से मुझे मोहब्बत है। पहला नाम लिया, फरमाया तिलावत किताब अल्लाह, अल्लाह का कुरान पढ़ने से मुझे मोहब्बत है। किस लिए बता रही है? अब बीबी जारा की नस्बत से हम क्या क्या काम करते हैं, हम न्याजें देते हैं, फलान करते हैं, ये करते, कुरान ही पढ़ते। कहते हैं हम यूं करेंगे बीबी का कल्ब हमसे राजी होगा, कुरान पढ़े से राजी नहीं होगा बीबी का कल्ब, जो वो उन्होंने खुद बताया। कह रही यदि नॉमिनेट कर रही है इस पूरी दुनिया से तिलावत किताब अल्लाह, अल्लाह की किताब को पढ़ना, इससे मुझे मोहब्बत है। नजर वज रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह के चेहरे की ज़ियारत से, वल इन्फाक फी सबीलिल्लाह, और अल्लाह ने जो मुझे दिया उसे खुदा के रास्ते में खर्च करने से मोहब्बत है। ये किस लिए बता रही है? अपनी बड़ाई बयान कर रही है, चाह रही है कि जो इनको आपसे मोहब्बत होगी तो फिर वो इन चीज़ों से भी मोहब्बत उनके दिलों में पैदा हो जाए। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले, तो मैंने हर्ज किया जब आप कुरान से अच्छी तरह आप बार बार पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे जैसे अपने कोर्स की किताबें पढ़ते हैं जो आगे बढ़ चुके हैं, अपने कॉलेज स्कूल के ज़माने में, तालीम के ज़माने में जैसे वो किताब पढ़ा करते थे जिसकी चीज़ों सवालों के जवाब देने हैं इम्तिहान में और पास करना है, चीज़ों को समझते थे, अगर इस तरह आप कुरान मजीद पढ़ेंगे, पढ़ते रहे, कुछ अरसे के बाद ये कुरान का मतन आपको बताएगा कि ये जो तफसीर फलान ने लिखी है ये कहाँ से लाइन से उतर गया, कुरान कुछ और कह रहा है, वो फसर साहब कहीं और चले गए। ये जो मुख्तलिफ तफसीर में आपको इख्तलाफात नजर आते हैं या नहीं है, आप एक मसलक की तफसीर पढ़े आपको अल्लाह भी उसी मसलक का लगेगा, आप दूसरे मसलक की तफसीर पढ़ेंगे आप कह रहे नहीं नहीं अल्लाह इस मसलक का नहीं है जो पहले पढ़ा था, इस मसलक का अल्लाह, अल्लाह भी इसी मसलक को फॉलो करता। तीसरी पढ़ेंगे आगे भी वो दोनों गलत है, ये तीसरा अल्लाह का मसलक, ये तीसरे वाला अल्लाह का क्या है? अल्लाह का कलाम बताएगा, तभी तो अहले बैत ने फरमाया इससे बढ़कर आप क्या फरमाते हैं कि औरों की बातें तो छोड़ो, वो तो परखी जाए कुरान पर अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, अगर हमारा नाम लेकर भी तुम्हें कोई कहे जब तक कुरान पर परख ना लो कबूल ना करें, इससे बढ़कर क्या बात है? तो एक शिया को तो उसमें बड़ा एहसास होना चाहिए, लेकिन अफसोस हमारी जो प्रोग्रामिंग की गई है उसमें कुरान की जगह ना होने के बराबर है, लेकिन इसी तरह है कि शैतान का दिल न टूटे, इससे हिदायत और रहनुमाई हासिल न की जाए। बहुत पछताएंगे, बदतरीन तरीके से पछताएंगे वो लोग जो इस प्रोपेगेंडे का शिकार है कि कुरान समझ में नहीं आ रहा, बदतरीन प्रोपेगेंडे का शिकार है, खतरनाक जहर, जहर कातिल का शिकार है कुरान के बारे में जो ये समझते हैं, इनके जहनों में ये है और उल्टी सीधी सो कॉल्ड इल्मी दलीलें डाल दी गई हैं कि जिसकी वजह से कुरान के मतन पर से उनका एतमाद उठ गया कि हम भी इससे कुछ गेन कर सकते हैं। अल्लाह रसूल अहले बैत तीनों के मुखालिफ अमली तौर पर जो कुरान मजीद को नाकाबिल फहम समझते हैं, इसको समझना बड़ा मुश्किल है। अल्लाह ऐलान कर हमने इस कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया है कोई नसीहत लेने वाला? ये वो हस्ती कह सकती है कि जिसको जिसने ऐसी किताब रखी हो जो अगले को समझ ही नहीं आई, और पूछेगा अल्लाह क़यामत के दिन, कम से कम मेरी बात पर ट्रस्ट करके कोशिश तो करते देखते के क्या समझ आता है क्या समझ नहीं आता। तुमने मेरी बात छोड़ दी, तुमने दूसरों की बातों पर इतना ट्रस्ट किया कि तुमने उनकी बात को ज्यादा वजन दे दिया और मेरी बात को तुमने बेवजन करके इस कुरान से दूर जिंदगी गुजार, इसको करीब होकर देखने की मैंने क्या बातें की हुई हैं तुमने करीब होकर देखने की कोशिश नहीं, पछताएंगे, कुरान में लिखा पछताएंगे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले, अब इस आयत को बयान करने के लिए ये बातें मैंने जैसे ज़मीन में हल चलाते हैं उस तौर पर मैंने की है ताकि ज़रा ज़हन आमादा हो जाए। अब देखिए इसमें कौन सी बात समझ में नहीं आ रही, हाँ आपने कुछ और सुना हो फिर भी समझ नहीं आ रहा, कैसे कहते हैं मैं तो बस सुनूँ, पहली दफ़ा सुन रहा हूँ तो कुरान तो 14 साल पहले वाला है, अगर आप पहली दफ़ा सुन रहे हैं तो ये किसका प्रॉब्लम है? एक और आपका काज अफराद कर देते। और आयत पढ़ के सुनाई जा रही बात जगह तो कोई आज मौलाना ने नहीं बात करी। भाई ये ना कहो, अगर मौलाना बता रहे कि आज सूरत ये है, आयत ये है, पूरा एड्रेस बता रहा है, पहले वो चेक कर लो कि मौलाना ने अपने पास से की है, मौलाना ने वाकई वही बात की जो कुरान में लिखी हुई है। सूरतुल काहफ आयत नंबर 110। कुल ए रसूल कह दीजिए, इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम, मैं तो बस तुम्हारी तरह का बशर हूँ। यूहा इलै, मेरी तरफ वही आती है, अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। उस वही का खुलासा किया है, नंबर वन बेसिक तरीन इस्लाम की तालीम, अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, मेरी तरफ वही आती है ये कि तुम्हारा परवरदिगार, तुम्हारा माबूद इलाह, इलाह का माना क्या होता है, जो कहते हैं ला इलाह, इलाह का माना क्या है, माबूद, माबूद का मतलब है जिसकी इबादत की जाती है। फरमाया कि मेरी तरफ वही आती है, मुझे अल्लाह की तरफ से ये पैगाम भेजा जा रहा है कि इलाहुकुम, तुम्हारा माबूद इलाहुन वाहिद, एक है, किसी और को इस दर्जे पे ना बिठा देना कि कहो इसकी भी इबादत हो सकती है। जो भी इबादत करो वो किसके लिए होगी, अल्लाह के लिए। ये बुनियाद, ये बुनियाद रख दी। अब अगला स्टेप, फमन कान यरजू लिका रब्बी, मैंने कहा ये निचोड़ है, फमन कान यरजू, तो जिसको भी उम्मीद हो, किस चीज की उम्मीद हो, जिसे भी उम्मीद है, जिसे भी उम्मीद हो, किस चीज की उम्मीद, लिका रब्बी, अपने रब से मुलाकात, जिस बस वो बंदे बाहर निकल गए जिनको उम्मीद ही कोई नहीं, ठीक है, जो बंदा ये समझता है कि अल्लाह से कोई मुलाकात नहीं होनी, कोई आखिरत नहीं है, तो उसके लिए बाहर उनको अल्लाह ने पहले साइड पे कर दिया। हाँ, जो समझता है कि उसे उसे उम्मीद है कि उसने मुलाकात करनी है अल्लाह से, उससे बात हो रही है, पर मेरे ख्याल है हम में से कोई नहीं जो कहे कि बस मर के खत्म हो जाए। फमन कान यरजू लिका रब्बिहि, बस जिसको भी उम्मीद हो अपने रब से मुलाकात की, वो क्या करे, फलयअमल अमलन सालिहन, तो उसे चाहिए कि वो नेक आमाल अंजाम दे इस दुनिया में। आयत वसीला क्या थी, ऐ ईमान वालों तकवा इख्तियार करो, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो और उससे कुर्ब के वसीले तलाश करो और फिर कोशिशें करो। वो कोशिशें क्या है, फलयअमल अमलन सालिहन, जिसको भी अल्लाह से मुलाकात की उम्मीद है तो फिर उस मुलाकात को अच्छा बनाने के लिए क्या करे, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, اسے چاہیے کہ عمل صالح انجام۔ نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کوئی, نہ سمجھ میں آنا دو طرح کا ہوتا ہے عزیزان, ایک نہ سمجھ میں آنا ہوتا ہے واقعاً سمجھ میں نہ آ رہی ہو بات, اور ایک سمجھ میں نہ آنا ہوتا ہے جب بندے کا سمجھنے کا دل نہ کر رہا, समझ आ रही होती है लेकिन कहते समझ नहीं आया। ये जो होता है ना समझ नहीं आया, ये कुफार मक्का रसूलुल्लाह से कहते थे, हमें नहीं समझ आती आपकी बात, समझ आ रही होती थी लेकिन मानने का दिल नहीं करता था, कहते थे समझ नहीं आया। मिसाल आपको दे दूं, आपने कोई, आपके पास कोई प्लॉट है, कोई चीज़ है, कोई गाड़ी है, कोई मोटरसाइकिल है, तवज्जो फरमाए, ये मैं चूंकि ये वाला जुमला मैंने तकरीबन कराची में सुना हुआ है तो इसलिए मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, दूसरी जगह भी होता है लेकिन यहाँ भी किसी दोस्त से सुना था तो वो मुझे मिसाल ये जहन में आ जाती है। आपने अपनी बाइक बेचनी है या गाड़ी बेचनी है या प्लॉट बेचना है तो आपको ऑफर आती है इतना, ठीक है ना, तो आप अपने दोस्त से मशवरा करते हैं और क्या कहते हैं उसको, यार मुझे थोड़ी समझ, मेरी समझ में तो नहीं आ रहा, और पता है उसने इतनी ऑफर की क्यों समझ में नहीं आ रहा, यानी इस पर देने का दिल नहीं कर रहा था, इतनी कीमत पर चीज बेचने का, ठीक है, मेरा दिल नहीं कर रहा लेकिन बोल रहा क्या है, मुझे नहीं समझ आ रहा। तो बाज़ औक़ात जब इंसान का कबूल करने का दिल नहीं करता तो कहता मुझे समझ में, तो جب رسول اللہ آیات قرآن سناتے تھے جس جس آئیڈیالوجی پہ وہ لوگ زندگیاں گزار رہے تھے کہتے تھے ہمیں تیری باتیں سمجھ میں, اور اللہ کہتا ہے وہم یعلمون, جبکہ انہیں اچھی طرح پتہ تھا کیا کہہ رہے ہیں, سب کلیئر تھا لیکن دل مانتے نہیں تھے. وہ جو عادتیں تھیں وہ چھوڑنے کا دل نہیں کرتا تھا. کہتے تھے تھوڑی سی لچک کریں, تھوڑی سی ہم لچک کریں گے, خوشی خوشی زندگی گزاریں گے, تھوڑا آپ ڈھیلے پڑے, رسول اللہ کہتے تھے تھوڑا آپ ڈھیلے ہوتے اور آگے چلیں گے. فمن, اب یہ خالق فرما رہا, فمن کان یرجو لقاء ربی, جسے امید ہے, جو یہ امید رکھتا ہے کہ اس کی رب سے ملاقات ہونی ہے, تو پھر اس ملاقات کے لیے کیا کریں, فلیعمل عملا صالحا, اسے چاہیے کہ نیک اعمال بجائے, اور کیا کریں, کس بات کا خیال رکھیں, نچوڑ, ولا یشرک بعبادت ربہ احد, اور جو کام وہ عبادت سمجھ کے کر رہا ہے قرب الہی کے لیے وہ پھر صرف اللہ کے لیے ہو, اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. اس کی میں مثال دے, نماز علامت ہے عبادت کی, ٹھیک ہے, تو آپ کیا نیت کرتے ہیں, بلکہ قریب سے سمجھاؤ, آپ جاتے ہیں کربلا, اللہ بار بار نصیب کرے سب, آپ کربلا جاتے ہیں, آپ ذریعہ امام حسین کے پاس کھڑے ہوتے ہیں, دو رکعت زیارت ہے, نماز امام حسین پڑھنے لگتے ہیں, کیا نیت کرتے ہیں, فرق سمجھا رہا ہوں, ولا یشرک بعبادت ربہ احد, اس میں رسول اللہ علیہ وسلم سب شامل ہیں, عبادت میں کوئی شریک نہیں بن سکتا. تو آپ نیت کرتے ہیں وہاں کھڑے ہو کر, دو رکعت نماز زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتا ہوں قربتاً, آگے واو بھی نہیں لگا سکتے, قربتاً الی اللہ و رسول و فتنہ شرک, سمجھ رہے ہیں, ولا یشرک, جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے وہ عمل صالح کرے اور خالصتاً خدا کے لیے کرے, خالصتاً کس کے لیے کرے, جس کو عبادت کہہ رہا ہے پھر عبادت کے لائق سوائے اللہ کی اور کوئی, یعنی درجہ معبود پر سوائے خدا کے اور کوئی بھی بیٹھ سکتا اس کے ساتھ, کہ انسان کہے میں اللہ کی بھی عبادت کر رہا ہوں اور کسی کی بھی عبادت کر رہا ہوں. جو بھی ہم کام کریں عبادت سمجھ کر ہمیں کم از کم اس کی طرف توجہ ضرور ہونی چاہیے کہ ہمارے اندر اس کے بارے میں کیا تصور ہے. مبادہ, یہ میں اس لیے تاکید سے کہہ رہا ہوں کہ بعض میں نے ایسے جملے سنے ہیں کہ جو میرا یہاں پہ بیان کرنے کا جی بھی نہیں چاہ رہا, توجہ فرما رہا, ایسے بعض اوقات لوگ ٹریک سے اتر جاتے اور پھر دلوں میں عشق اور محبت پروردگار وہ بھی بہت چھوٹی ہو کے رہ جاتی, وہ رغبت بھی بہت, تبھی تو پھر اللہ کے جو یہ احکامات ہیں ان پہ عمل کرنے کا بھی زیادہ دل نہیں کرتا. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے, بس آیت کا ترجمہ اور بہرحال جس قدر اس وقت میں میری توفیق تھی اس کی وضاحت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر. اب اس آیت کو آپ ذہن میں رکھیں کہ جس اللہ یہ فرما رہا ہے کہ جس کو بھی اپنے رب سے ملاقات کی امید ہے وہ عمل صالح انجام دے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو اس کا شریک نہ بنائے. تو سوچیں کہ بعض نے مجھ سے پوچھا کہ یہ اللہ سے ملاقات سے کیا مراد ہے, تو آپ قرآن کریم کی اگر آیات کو پڑھیں گے تو آیات قرآن سے خود بخود آپ کو اس ملاقات کا بھی پتہ چل جائے گا. قرآن مجید کے 29 جز میں ایک سورت ہے, سورت الانشقاق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انشقت وهدمت بربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت بربها وحقت يا ايها الانسان, اے انسان, انك قادح الى ربك قدحا, تو بڑی کوشش سے, بڑی تیزی کے ساتھ اپنے رب کی طرف جا رہا ہے. فملاقی, تو اس سے مل کے رہے گا, تیری ملاقات اپنے رب سے ہو کے رہے گا. سوال, اس ملاقات سے کیا مراد ہے؟ ہم ملاقات سے ہمارے ذہن میں کیا معنی آتا ہے؟ ایک بندہ لاہور ہے, ایک بندہ کراچی ہے, یا لاہور والا کراچی ہے, یا کراچی والا لاہور جائے, دونوں کی ملاقات ہوتی ہے, ایسے ہی ہوتا ہے نا بھائی. اللہ تو کہہ رہا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, ہم انسان کی شہر کے جان سے زیادہ اس کے نزدیک ہے. تو یہ تو جدائی نہیں ہے, پھر ملاقات کا کیا معنی ہے کہ نہیں؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ, ہم نے انسان کو خلق کیا, وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ, خلق کر کے کوئی ہم اور وہ دور نہیں ہوئے. جب اس کا نفس اسے کوئی وسوسہ کرتا ہے, ہمیں وہ بھی پتہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ تو وہاں بھی ہے, یعنی انسان کے اندر ابھی دنیا میں کسی کو پتہ نہیں چلا, اس کے نفس نے کسی خرابی کا وسوسہ شروع کیا, کر لے کر لے, بڑا مزہ آتا ہے. اللہ فرما رہا ہے ہمیں وہ بھی علم ہوتا ہے. کیوں؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, یہ جو اس کی شہرگ جان ہے, ہم اس سے زیادہ قریب ہیں انسان کے. تو پھر یہ جدائی تو جس انسان سے ملاقات ہوتی ہے, وہ تو اوپر اوپر سے آ کے دوسرے کو ملتے ہیں, شہرگ جان سے تو قریب نہیں ہو جاتے. تو جو شہرگ جان سے زیادہ قریب ہے, پھر اس سے ملاقات کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ ملاقات تو تب ہوتی ہے جب جدائی ہو. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہی سورہ انشقاق میں ایک جگہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ تو اپنے رب کی طرف بڑی تیزی سے جانے کی کوششیں کر رہا ہے, اس کی طرف ہر لمحہ ہماری زندگی کا ہمیں اس ملاقات سے قریب کر رہے ہیں. تو اس سے ملاقات کر کے رہے گا, اور وہ ملاقات کیا ہے؟ توجہ فرمائے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, جس کا اعمال نامہ, جس کی کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں دی جائے, یہ ہے وہ ملاقات. کتاب دائیں ہاتھ میں دی جانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو یہ پتہ چل جائے گا کہ میں پاس ہو گیا ہوں, ورنہ میرے دائیں ہاتھ میں کتاب نہ دیا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, تو جس کو اس کا اعمال نامہ, اس کی کتاب اس کے یمین میں, یمین کہتے ہیں رائٹ ہینڈ, دائیں ہاتھ میں دی جائے گی. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا, تو جلدی جلدی اس کا حساب کر لیا جائے گا, بڑا آسان سا حساب. اس کا حساب کوئی مشکل حساب ہونا ہے؟ اعمال تولے جائیں گے, فلان ہوگا, سب کچھ ہوگا, توجہ فرما رہے ہیں. لیکن میں اپنے لفظوں میں, خدا جانے وہاں پہ کیا ہونا ہے, لیکن جو انسان تصور کر سکتا ہے, کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں بڑا آسان سا, جلدی جلدی آسان سا حساب اس کا ہوگا. یعنی فرشتوں مثلا بیٹھے ہوں گے نا, یہاں پہ آپ کی انٹری کرنی ہے, یہ معاملہ آپ کا صحیح تھا صحیح, تو فرشتے کہیں گے آئے امام مثلا مثلا بتا دیں, ہمیں پتہ ہے کہ آپ ٹھیک بندے, کوئی سختی وقتی نہیں کریں, جلدی جلدی انٹریاں کر کے اس کو وہ جو فرما رہے ہیں. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا, اور وہ پھر اپنے اہل کی طرف خوش خوش واپس جائے. جیسے کسی کے بہت اچھے نمبر آئے ہوں تو جیسے رزلٹ نہ ہو تو سب سے پہلے دل کرتا ہے اپنے امی ابو کو بتاؤں, بھائی بہنوں کو بتاؤں, اپنے دوستوں کو, جو میری خوشی سے جن کو خوشی ہوگی, سب سے پہلے بھاگتا ہے ان کی طرف کہ میرا رزلٹ اتنا اچھا ہے. اور جس کو پتا ہو کہ میں نے پیپر میں کیا کرتوت کیے ہیں, تو وہ بس کر, ہو سکتا ہے رات کو دعائیں مانگ رہا ہوں کہ میں جاؤں گا مولا کی زیارت کو, یا اللہ موڑ کے دفتر میں آگ لگ جائے. ٹھیک ہے, میں 6 دفعہ زیارتیں کروں گا, منت ہے میری, آج رات بورڈ کے دفتر میں آگ لگ جائے. جیسے ہمارے کرپٹ سیاستدان بعض اوقات اپنا ریکارڈ جلا دیتے ہیں, یہ بھی کہہ رہے میرا ریکارڈ بھی جل. یہ بھی قرآن نے بتایا سورہ حاقہ میں, فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ, جس کو اس کی کتاب بائیں ہاتھ میں دی جائے گی، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. اس کا ترجمہ با محاورہ یہ ہے کہ یا اللہ کاش بورڈ کے دفتر کو آگ لگ گئی ہوتی، ٹھیک ہے، جل گئی ہوتی ہر چیز اور مجھے یہ کتاب نہ پکڑائی جاتی، مجھے یہ کتاب نہ پکڑائی جاتی. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اب مجھے پتہ ہی نہ ہوتا حساب کتاب کس چڑیا کا نام. مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ، میرا مال میرے کسی کام نہیں آیا، تھا میرے پاس آج مجھے کسی کام نہیں آیا. حَلَقَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ، میری بڑی بڑی میں دلیلیں دیتا تھا، لوگوں کو گھما دیتا تھا، عدالت میں میں قاتل کو مجرم ہو، جو قاتل ہے اس کو بے گناہ اور بے گناہ کو قاتل ثابت کر کے قاتل لٹکوا دیتا تھا. حَلَقَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ، آج میری کوئی دلیلیں، میری چکر بازیاں میرے کام نہیں آ رہا. اللہ تعالیٰ نے اتنے کلیئر جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں نا اشتہار دکھائے ہوئے، ٹریلر دکھائے ہوئے کہ کیا کیا ہونے والا ہے، کس مزاج کے کن اعمال کے لوگوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اس لیے تو شیطان نے ریکویسٹ کی ہے یہ مت پڑھنا، میں تمہیں اور لولی پاپ بہت دوں گا، اس کو مت پڑھنا ورنہ تمہیں پھر ٹینشن ہو جائے گی یار، تو اسے مت پڑھو، ٹینشن فری پیکج تمہیں دیتا ہوں، یہاں بھی موجے وہاں بھی موجے. اور اس نے ہر مسلک والوں سے کہا تم ہی جنت میں جاؤ گے باقی جنت آ جاؤ، یہ شیطان نے کہا اس کو. مجھے فرما رہے سب کو لولی پاپ دی ہوگی، جس سے پوچھیں گے کہیں گے باقی سارے جنمی ہم جنتی ہیں. کیوں کہہ رہا ہوں لولی پاپ؟ کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ آئمہ نے فرمایا کہ ہمارے شیعہ جنت میں جائیں گے، آئمہ نے برحق فرمایا لیکن آپ کو آدھی بات ذہن میں ہے، آئمہ نے فرمایا شیعہ جنت میں جائیں گے، انہوں نے بتایا بھی ہے ہمارے شیعوں کے کام کیسے ہوتے ہیں، ان کی صفات کیسی ہوتی ہیں، ہمیں آدھا پیس کاٹ کر ادھر رکھ دیا پردے کے پیچھے، باقی آدھا پیس بتایا ہے کہ ہر کوئی سمجھ رہا ہے کیونکہ میں شیعہ خود کو کہتا ہوں، یہ میرے لیے فرمان ہے سارے. یہ دھوکا ہے، یہ دھوکا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، کہا نا کہ مومن جنت میں جائے گا، ساتھ ہی کہا اے ایمان والو. اتنا خوبصورت ہے قرآن مجید، آپ یقین کریں بڑی محرومی ہے اس سے آشنا نہ ہونا، آپ جتنے مانوس ہوں گے نا اتنا کھل کے آپ سے بات کرے گا. دیکھیں قرآن مجید کی باتیں کیسی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا، سود مت کھاؤ، اضعافا مضاعفا، بڑا 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 سود کھاتے ہو، سود در سود کھاتے ہو، بند کرو اس کو. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، ڈرو اللہ سے تاکہ کامیاب ہو. سنتے جاؤ، پھر فرمایا واتقوا النار، اس آگ سے بچو، یہ جو میں کہہ رہا ہوں اللہ سے بچو، یعنی آگ سے بچو جو اللہ نے رکھی ہوئی ہے سود خوروں کے لیے. لیکن اینڈ آیت کا عجیب الفاظ تھی کہ شروع کہاں سے ہوئی تھی بات، کتاب کن سے تھا، یا ایھا الذین آمنوا یا کفروا، آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، بڑا چڑھا کے سود مت کھایا کرو، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ کا تقوی اختیار کرو اس معاملے میں تاکہ تم کامیاب ہو. واتقوا النار التی، اس آگ سے بچو جو تیار کی گئی ہے کن کے لیے، للکافرین، جو میں نے کافروں کے لیے تیار کی ہے. اگر سود خوری سے باز نہیں آؤ گے ہو تو تم یا ایھا الذین آمنوا، لیکن اینڈ تمہارا جا کے کافروں کے ساتھ ہو. آپ سمجھے اینڈ کہاں ہوگا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کام دیکھتا ہے، دعوے نہیں دیکھتا. آپ کوئی اللہ سے کہے، جیسے بعض دفعہ بعض مہربان مجھے کہتے ہیں آپ مومنین جو کافروں کے بارے میں آئے تھے آپ مومنین پہ فٹ کر رہے ہوتے ہیں، بھائی میں مومنین کو ہوشیار کر رہا ہوں، یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ آپ اہم ہو، میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کہہ رہے کہ ایسا نہ بنو. تو بعض کو لگتا ہے کہ ہمیں کہہ رہے کہ تم ہو. اب کوئی مومن یہاں پہ اٹھے کہ یا اللہ ہمیں ایمان والے کہتے ہو، پھر اینڈ میں کافر بنا دیا ہمیں آپ، اللہ کیا کہے گا؟ تو بھائی تیرے میں عقل ہے، میں نے کہا اے ایمان والوں یہ حرکت نہ کرو ورنہ ہیڈ تمہارا بھی وہی ہوگا جا کافروں کا ہے. سمپل، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. تم بچو، لیکن تم بھی وہاں جا سکتے ہو، یہ مت سمجھو ہم تو ایمان والے ہو گئے، ہمیں اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو ہم تو پکے جنتی ہیں، نہ، یہ حرکت کرو کہ تم بھی وہی جا سکتے ہو جہاں مجھے میں نے کس لیے تیار کی ہے. تو یا اللہ پھر ہم کیسے جائیں گے جنت میں؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، کتنا سمپل ہے. اور آئمہ اہل بیت نے فرمایا یہ جو اللہ کی باتیں ہیں نا، ہمارے نام پہ تمہیں کوئی اور آ کر بات کرنے لگے، پہلے دیکھ لینا ہمارے خالق نے کیا معیار بتایا اپنی کتاب میں، ہم ان کے خلاف بات نہیں کرتے. کہ ہماری پارٹی والے آ جائیں ان کے لیے ہم نے اور سیٹنگ بنائی ہوئی ہے، کوئی اور شارٹ کٹ بنائی ہوئی ہے، باقی کریں گے تو جہنم میں جائیں گے، یہ والے کریں گے تو یہ چونکہ ہمارے نعرے مارتے لہذا نہیں جائیں گے. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے جس کو ابلیس نے باقی قوموں کے ساتھ بھی کیا تھا، ابھی بھی سب کے ساتھ کیا ہوا ہے. جو اس دھوکے میں آئے گا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب سے دور ہے، صلوات پڑھے محمد والا. بہت قیمتی ہے اور حق رکھتا ہے اور اس قابل ہے کہ اسے پڑھا جائے، سمجھا جائے اور بار بار پڑھا جائے، اور اپنی دینی بصیرت اور عقل کی دھار کو تیز کیا جائے. اس سے زیادہ کوئی جگہ ہے ہی نہیں جہاں سے اس دینی عقل اور فکر کی دھار تیز ہوتی ہے، جس کا نام اللہ کی کتاب. چونکہ عقل کب ترقی کرتی ہے؟ جب اس کو معلومات زیادہ ملتی ہے. اگر معلومات جو آ رہی ہیں دماغ میں غلط ہوں تو اس ڈائریکشن میں آگے بڑھے گی، اور اگر معلومات حقائق پر، خالص محکم باتوں پر مبنی ہو تو صحیح ڈائریکشن میں عقل رشد کرے گی، صحیح کانسیپٹس کی بنا پر آگے بڑھے گی. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے، اہل بیت اطہار نے ہمیں تاکید فرمائی، لب لباب قرآن کریم سے تمسک، اہل بیت اطہار سے محمد و آل محمد سے تمسک. اور مکتب اہل بیت کی بنیاد ہی یہی. مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں بعض اوقات کہ شیعہ مذہب کی نا کوئی سب سے بہترین کتاب بتائیں، میں کہتا ہوں قرآن کو ڈھونڈوں. یہ کیسے قرآن کیسے بہترین کتاب ہے؟ تو اور شیعہ مذہب کی کون سی کتاب ہے؟ کون سی کتاب ہے جو انفارمیشن کی اوتھینٹیسٹی میں قرآن کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ ایسے تربیت کیے گئے ذہنوں. ابھی ماہ مبارک رمضان میں ایک جگہ دروس ہو رہے تھے قرآن کے، تو ایک کوئی درس میں کچھ باتیں کسی مومن کو بڑی پسند آئی، بڑے وجد میں، بڑے جذبے میں آئے میرے پاس جب میں گاڑی میں بیٹھ رہا تھا. تو مجھے کہتے ہیں آپ نے اتنی پیاری بات، حالانکہ میں وہ بیان کر رہا تھا، آیات پڑھ پڑھ کے بیان کر رہا تھا، کہتے آپ نے اتنی پیاری باتیں کی ہیں، آپ ان کو کس کتاب میں لکھ دیں؟ میں نے کہا بھائی کتاب جس کتاب سے میں پڑھ کے بتا رہا ہوں. نہیں نہیں وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو ماشاء اللہ وہ تو ہے ہی کتاب، لیکن آپ کو کتاب لکھ دیں. ایسا ذہنوں میں ٹھپا سیر مور لگا دی گئی ہے کہ قرآن نہیں پڑھا جا سکتا. میرے جیسا کوئی لگڑا لولا لکھے تو وہ سمجھ آ جائے گا، لیکن خالق کے کائنات کا کلام وہ سمجھ نہیں آئے. اتنی بڑی بےہودگی ہے یہ، اللہ کی قسم کہ اس سے بڑی بےہودگی ہو کوئی انسان، اتنی بڑی بےہودگی. اور یہ جسارت اور گستاخی ہے ذات خالق کی کہ دوسرے کتابیں لکھیں. وہ تو بڑی اچھی کتاب، اللہ کا لکھا ہوا نہ آئے پسند، وہ صرف چومنے کے لیے، برکتوں کے لیے، گناہ کو گھول کے پینے کے لیے، تمیزیں بنانے کے لیے. ایک صاحب کو میں نے دیکھا، اس کو قرآن بولا، ان کے گھر میں تو اندر نوٹ پڑا ہوا تھا اس زمانے میں، وہ 500 کا نوٹ. تو میں نے کہا یہ کیوں؟ کہتے جی اس سے نا برکت ہوتی ہے، یعنی اندر پیسے رکھنے سے پیسے زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے اترا. اتنی نچلے لیول کی چیزیں جو ہیں وہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عظیم کتاب اس کا استعمال کیا. اور وہی الٹیمیٹلی وہی بات آتی ہے کہ سب کچھ ٹوٹ جائے، ابلیس کا دل نہ ٹوٹے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں سے ہدایت دینا چاہتا ہے ہم وہاں سے ہدایت لینا شروع کر. آج کے لیے میری عرائض تمام. انشاءاللہ آج کی اپنی روایت ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور آپ دیکھیں گے کہ عین قرآن جو میں نے باتیں بیان کی، عین قرآن بالکل اسی طرح جو قرآن نے بیان کیا وہی پانچویں امام کی روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ساتویں محرم تھی آج، اسی بات جو میں کر رہا ہوں اسی سے اہل بیت اطہار کی مصیبت کا ذکر کو جوڑتا ہوں. ابھی تک جو میں نے پڑھا تھا وہ قرآن کے مسائل تھے، قرآن کے مسائل تھے. اللہ کرے وہ دن بھی آ جائے کہ ہم قرآن مجید سے اپنی دوری پر بھی رویا کریں. قرآن مجید سے دوری کا احساس بھی ہمیں رلایا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، ہم کیوں ایسے ہیں، جبکہ ہمیں ہمارے اللہ نے، ہمارے رسول نے، ہمارے آئمہ نے، جناب سیدہ نے، سب نے ہمیں تاکید کی ہے صرف ایک کتاب کا نام ہے ان کی فرامین میں اور وہ قرآن ہے، اور ہم اس کے بھی نزدیک نہیں ہیں، ہمیں کیا ہو گیا، اس پر بھی روئے ہیں. تو یہ مسائل قرآن تھے. آپ دیکھیے ستم گری، اللہ کے رسول نے دو چیزیں چھوڑی تھی، جب تک اہل بیت موجود تھے لوگوں کے درمیان ان کی بھی بے قدری کی گئی، ان کے ساتھ بھی وہ تمسک نہ کیا گیا، ان کو بھی زندگیوں میں انسانوں نے وہ مقام نہ دیا جو ان کو دیا جانا چاہیے تھا. اور آج اہل بیت ہمارے درمیان اس طرح سے نہیں ہے، توجہ فرما رہے، لیکن اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کی کتاب بھی اسی طرح تنہا ہے تقریباً. یعنی جو قرآن چاہتا ہے اس اعتبار سے اس سے رابطہ رکھنے والے کام ہیں. تو یہ بھی ایک بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے قرآن کے ساتھ بھی اور اہل بیت کے اطہار کے ساتھ. آج ذکر کروں گا اس شہزادے کا کہ جس شہزادے کو اذن جہاد، اذن قتال دیتے وقت امام حسین نے بہت دیر لگائی. اپنے بچے علی اکبر کو اذن جہاد دینے میں امام حسین نے دیر نہیں لگائی، حسرت سے دیکھتے رہے علی اکبر کو، لیکن اذن جہاد فوراً دے دیا. لیکن یہ شہزادہ جس کا نام قاسم ہے، جب یہ اجازت مانگنے کے لیے آئے امام حسین اجازت نہیں دے رہے تھے. مقاتل میں جو جملے لکھے گئے ہیں کہ شہزادہ قاسم اجازت لینے کے لیے آئے میدان میں، امام حسین کے پاس آئے میدان میں جانے کی اجازت لینے کے لیے، تو کچھ بولا نہیں، اپنے چچا کے پاس آ کر ہاتھ چومنے شروع کر دی، امام حسین کے ہاتھوں کے بوسے لینے شروع کر دی، امام کی پیشانی کے روتے بھی جاتے ہیں، بوسے بھی لیتے جاتے ہیں. امام حسین سمجھ گئے قاسم کیا کہنا چاہتے ہیں، لیکن فرماتے ہیں قاسم تیرے بابا نے شہادت کے وقت اپنے بچوں کو میرے سپرد کیا تھا اور فرمایا تھا حسین میرے بعد میرے بچوں کا خیال رکھنا، میرے بعد میرے بچے آپ کے سپرد. یہ روایت آپ سنتے رہتے ہیں، جب امام حسن کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر لبوں سے باہر آ رہے تھے، امام حسین اپنے بھائی کے پاس پہنچے تھے تو امام حسن کے چھوٹے چھوٹے بچے بستر کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے کہ ان قریب یتیم ہو جائیں گے. تو اس وقت حسن مجتبیٰ نے اپنے بھائی حسین سے فرمایا تھا حسین میں جا رہا ہوں، میرے پیچھے میری اولاد آپ کے سپرد. یہی یاد آتا ہوگا حسین کو جب قاسم کو جہاد کے لیے بھیجنے کا خیال آتا ہوگا. لیکن عزادار و مقاتل میں یہ لکھا گیا کہ جب شہزادہ قاسم کو اجازت نہ ملی بار بار کوشش کرنے کے باوجود، تو ایک دفعہ واپس خیمے میں چلے اپنے اپنی ماں امی بی ام فرما کے پاس اور جا کر کہتے ہیں میں نے جتنی کوشش کی ہے چچا حسین مجھے اجازت جہاد نہیں دے رہے. بی بی فرماتی ہے قاسم تجھے یاد ہے تیرے بابا نے اپنی شہادت کے وقت تجھے ایک تعویذ دیا تھا، اس پر کچھ تحریر تھا اور انہوں نے تجھ سے کہا تھا کہ جب تجھ پر زندگی میں کوئی کڑا وقت آ جائے، کوئی مشکل وقت آ جائے تو اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لینا. اس تعویذ کو کھول، شہزادے نے اس تعویذ کو کھولا، تحریر پڑھی، حسن مجتبیٰ کی تحریر لکھی تھی کہ بیٹا قاسم اگر تیری زندگی میں کوئی وقت ایسا آئے کہ میرا بھائی حسین دشمنوں کے نرگے میں گھرا ہو تو جہاد کو کبھی ترک مت کرنا، میرے بھائی حسین کو اکیلا مت چھوڑنا. اب شہزادہ قاسم کے چہرے پر اطمینان کے آثار آ گئے، گویا اب حسین مجھے اجازت دینے سے نہیں، مجھے منع نہیں کر سکیں گے. وہ تحریر لے کر چلے، ایک بھائی کو دوسرے بھائی کی تحریر پیش کی، امام حسین نے حسن مجتبیٰ کی تحریر کو پڑھا اور اس کا اشک کھا کر زمین پر گر گئے. معلوم تھا نا کہ تھوڑی دیر کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے. بالآخر امام حسین نے تیار کیا امام حسن کی امانت کو شہزادہ قاسم جہاد کے لیے خیموں سے نکلے مقتل میدان کی جانب. حمید ابن مسلم ایک راوی ہے, لشکر اشقیا میں تھا, یہ روایت کرتا ہے کہ جب شہزادہ قاسم جہاد کے لیے نکلا تو ہم جو اس طرف تھے آپس میں باتیں کرنے لگے کہ یہ کون چاند کا ٹکڑا ہے جو وہاں سے اس طرف آ رہا ہے. شہزادے کا چہرہ ایسا تھا کہ جیسے چاند کا ٹکڑا ہو. عزاداروں, یہ چاند کا ٹکڑا بنو ہاشم کا, یہ آیا میدان میں شجاعت کے جوہر دکھائے. امام حسین انتظار میں ہے کہ اچانک قاسم کی صدا بلند ہوتی ہے, یا اماں ادرکنی, اے چچا حسین اپنے قاسم کی خبر لیجئے, میرا مظلوم مولا قاسم کی طرف دوڑا. عزاداروں, عجیب ہے نا امام حسین کی مصیبت, اسی کے بابا کو, شہزادہ قاسم کے بابا کو بدن سے تیر نکال کر مکی میں دفنایا تھا, آج اسی کی امانت کی لاش اٹھانے کے لیے حسین آ رہا ہے. مدد کے لیے پکارا شہزادے نے امام حسین کو. جب قریب آئے دیکھا ایک شخص تلوار لے کر کھڑا ہے, اسی کے وار سے شہزادہ گھوڑے سے گرا تھا. امام حسین نے اس لہین پر حملہ کیا, اس کا بازو کٹ گیا. اس لہین نے اپنے ساتھیوں کو مدد کے لیے پکارا. عزاداروں, امام حسین ابھی اس پر حملہ کر رہے تھے, ادھر سے قاسم کی لاش پر گھوڑے دوڑ گئے. ان لہینوں نے اکٹھے ہو کر حملہ کیا. اب جو امام حسین نے دیکھا, جب غبار چھٹا, دیکھا امام حسن کی امانت کا پامال لاچا کربلا کی ریت پر پڑا ہے. میرا مولا حسرت کے ساتھ قریب گیا, ان سے خطاب کیا, بیٹا قاسم تیرے چچا کے لیے کتنا سخت ہے کہ تو مدد کے لیے پکارے اور تیرا چچا دیر سے پہنچے, اور جب پہنچے بھی تو تیری کوئی مدد نہ کر سکے. خدا جانتا ہے یا مظلوم کربلا جانتا ہے کس طرح قاسم کے پامال لاشے کو اکٹھا کیا اور لے کر خیموں کی طرف چلے. بی بی ام فرما, اپنی امانت کو لے لیجئے, میں قاسم کو میدان کربلا سے واپس لایا ہوں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.